بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة هود کی مختصر تفسیر کا درس جاری ہے، اور ہم پہنچے تھے آیت نمبر 45 پر، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. 25 معذرت، آیت نمبر 25 یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو فریقین کا ذکر کیا ہے، وہ مثال دی ہے. ایک گروہ جو ہے اندھا اور بہرا گروہ ہے، اور دوسرا البصیر السمیع، جو خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے. عمومی طور پر یہ دو گروہ ہیں. اب تفصیل آ رہی ہے ان آیات کریمہ میں، جو جن کا آگے ذکر ہوگا، کہ یہ دو گروہ جو ہے یہ کون ہے، یہ کیسے تھے دنیا میں، ان کا انجام کیا ہوا ہے. کیونکہ جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے اور مخالفت کی ہے اور دشمنی کا راستہ اختیار کیا ہے حق کے خلاف، تو یقیناً اندھا اور بہرا ہے. کیونکہ حق بالکل واضح ہے، جیسے آگے بیان ہوگا، دیکھیں آپ کہ حق بالکل واضح ہے، یعنی ذرے برابر بھی کہیں کبھی بھی کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس حق کو سمجھانے کے لیے انسانوں میں سے سب سے عظیم انسانوں کو چنا، ان کے جو سب سے بہترین تھے نسب کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اور ان پر اپنی وحی نازل کی، اپنا رسول بنایا، اپنا نبی بنایا، اور پھر کتاب نازل کی حجت قائم کرنے کے لیے. جن انسانوں کے لیے بھیجا گیا وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک وہ جس نے انکار کیا اور دشمنی کا راستہ اختیار کیا، ان کی مثال ایسی جیسے کہ اندھے اور بہرے ہوں. اندھے ہیں، حق کو دیکھنے کی استطاعت نہیں ہے کیونکہ دیکھنے نہیں چاہتے. بہرے ہیں، حق کو سننے کی طاقت نہیں کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں. اللہ نے سننے کی طاقت بھی دی ہے، دیکھنے کی طاقت بھی دی ہے. دنیا وہ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن حق کے لیے وہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں. دوسری طرف وہ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا ہے، من عن سے تسلیم کیا ہے، حق کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر انبیاء کی جو دعوت تھی اور جو تبلیغ اور پیغام تھا اس کو قبول کیا ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے دیکھنے کا حق ادا کیا ہے اور سننے کا حق بھی ادا کیا ہے. اب تفصیل دیکھیں ذرا، اب یہ بھی ذرا غور کریں کہ جتنے بھی انبیاء کے دشمن آئے ہیں ان کے کچھ چیزیں کامن ہیں، ایک جیسی ہیں، جیسے کہ کچھ اعتراضات بے بنیاد کہ نبی بشر ہے، فرشتہ کیوں نہیں ہے، نبی کی اتباع کرنے والے کمزور ہیں، عام عوام الناس میں سے ہیں، جو کہ وہ ارادل کہتے ہیں، کمی، جسے عام لفظ میں کہتے ہیں کمی، فلان کمی ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یہ کم ذات والے، کم لوگ ہیں، کمی لوگ ہیں، یعنی وہ پیشے جو عام لوگ کرتے ہیں، اور اشراف جو بڑے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. تو انبیاء کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے عمومی طور پر کون سے تھے؟ عوام الناس میں سے تھے. فقراء، مساکین، زیادہ مالدار نہیں، زیادہ اثر رسوخ نہیں، زیادہ بڑے طبقے والے لوگ نہیں، عوام الناس میں سے تھے. تو ایک یہ بھی اعتراض تھا، اور یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کے آئے ہیں، یہ وحی نہیں ہے. یہ بھی اعتراض ہے ہم بتوں کو کیوں چھوڑیں، یہ ہمارے باپ دادوں کے ورثہ جو ہمیں ورثے میں ملا ہے، یہ بھی ہمیں ملا کہ ہم نے بتوں کی عبادت کرنی ہے، جس کو شرک نہیں توحید سمجھتے تھے. الغرض کچھ ایسی چیزیں تھیں جو تمام انبیاء کے لیے کامن تھی، اور یہی جھگڑے بار بار ہوتے رہے. تو اصل مقصد یہ جو قصہ قرآن مجید میں ہے، ایک تو عبرت ہے سب کے لیے جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے، خصوصی طور پر اس زمانے کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں موجود تھے، مشرکین جو جنہوں نے دشمنی کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا، وہ بھی یہ پیغام وہ بھی سن کے گئے. ابو جہل ابو لہب نے پیغام سنے، تمام مشرکین یہ پیغام سنے. پھر ہر وہ شخص جس نے اس راستے کی دشمنی کا راستہ اختیار کیا ہے، جو انبیاء کا راستہ ہے اور انبیاء کے متبعین کا راستہ ہے تا قیامت، کیونکہ یہ دشمنی رہے گی تا قیامت. دوسری طرف وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے دعوے کو قبول کرنے والے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ کس طریقے سے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا ہے. تکلیفیں ہیں، مشقت ہے، کوئی پھولوں کے غار نہیں پہنائے گا، مشکل راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے، تنگی ہوگی، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں ہوں گی، لیکن ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. جو انجام ہوگا وہ ہمیشہ کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ حقیقت ہے، اور تاریخ اس کی گواہ ہے. کافر بھی گواہی دیتے ہیں، آج تک کوئی نبی ناکام نہیں ہوا. آپ دیکھ لیں جتنی بڑے دشمن آئے، جتنی بڑے دشمن آئے دنیا میں، آج تک کوئی نبی ناکام نہیں ہوا. تمام انبیاء کامیاب ہوئے، اہل حق ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. ہاں دبائے جا سکتے ہیں، وقتی طور پر مغلوب بھی ہو سکتے، کافر غلبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. حق پر مرنا ناکامی نہیں ہے. میں نے کہا نا بعض انبیاء کو قتل بھی کیا گیا ہے، کیا حق پر مرنا یہ ناکامی ہوتی ہے کیا؟ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، انسان اپنی جان کو حق پر قربان کر دے، اللہ تعالیٰ کے دین پر، توحید پر، سنت پر قربان کر دے، یہ ناکامی ہوتی ہے کیا؟ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں فریقین کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے بھیجا ہے نوح علیہ السلام کو اپنے قوم کی طرف. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے، لوگ جائیں گے جو شفاعت العظمیٰ، جو بڑی شفاعت کی حدیث میں آیا ہے، اور عرض کریں گے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. واضح حدیث ہے، سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام. اب پہلے رسول کا قصہ سنیں ذرا، میں بھائیوں سے اور حضرت سمے سے گزارش کرتا ہوں، تھوڑے سے توجہ کی ضرورت ہے. یہ قصہ سمجھ لیں، تمام انبیاء کا قصہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، اگر ریپیٹ بھی ہوں گے بعض قصے، آپ یہ قصہ سمجھ لیں. یہیں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے سورۃ ہود میں. سورۃ کا نام ہود ہے، یعنی ہود علیہ السلام قصہ بھی آنے والا ہے اس کے بعد، لیکن سورۃ نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے، سورۃ نوح سے بھی زیادہ یہاں پر اس سورۃ ہود میں بیان فرمایا. ایک سورۃ نوح بھی ہے نا قرآن مجید میں، اس میں الگ پیغام کبھی بتاؤں گا میں، اس میں الگ سا درس انشاءاللہ کبھی دوں گا میں. کمال ہے، ہر داعی کے لیے، طالب علم کے لیے وہ صورت ہی کافی ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں جو تفصیل ہے قصے کی، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کسی کو صورت یا نوح علیہ السلام کا قصہ، کہاں سے بتائیں گے آپ؟ صورت ہود سے بتائیں گے آپ. اچھا سنیں ذرا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کیوں بھیجا نوح علیہ السلام کو اپنے قوم کی طرف؟ کس کی قوم ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم. یہ قوم کون سی قوم ہے؟ آدم علیہ السلام کے اولاد میں تھے، شیث علیہ السلام نبی تھے. آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہیں ان میں سے ایک تھے شیث علیہ السلام. شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے نوح علیہ السلام، تو قوم تھی، یعنی انبیاء کو اپنی قوم میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور مبعوث فرمایا ہے. کوئی باہر کا بندہ نہیں، تاکہ وہ کہے بھائی تم کہاں سے آ گئے، ہم تو پہچانتے نہیں. الی قوم ہی یعنی اپنی ہی قوم ہے، رشتہ دار، دوست، احباب، بچپن سے وہیں سے آپ کا رہن سہن سب آپ کو جانتے ہیں، یعنی کوئی نئے بند نہیں، کوئی آپ کو جانتا نہیں ہے، تو پیغام پہنچانا آسان ہے. کیا پیغام ہے؟ انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، نذیر مبین، کھلا ڈرانے والا ہوں. نذیر ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. ڈراتا انسان کس چیز سے ہے؟ شر سے. تکلیف سے، مصیبت سے. سب سے بڑی مصیبت اللہ کا عذاب ہے، جہنم ہے. سب سے بڑا شر اللہ کا عذاب ہے، جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی جو دعوت ہے بنیادی طور پر لوگوں کو جہنم کے عذاب سے نجات دلانا ہے. نذیر، اچھا نذیر صرف نذیر ہے نہیں، نذیر مبین سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر وہ طریقہ، ہر وہ راستہ، ہر وہ الفاظ، ہر وہ جملے، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے. مبین ہے نا، وہ کیسے؟ آئیے سنیں ذرا. اللہ تعبدوا الا اللہ، نہیں عبادت کرو سوائے اللہ تعالیٰ کے. بنیادی پیغام کیا تھا قرآن مجید کا؟ سورۃ کی ابتدا دیکھیں ذرا، واپس چلیں. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ مفصلۃ من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. سیم جملہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ایک ہی جملہ ہے. قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جن کے آیت محکم بھی ہے اور تفصیل سے بیان کیے گئی ہیں، مزید تفصیل اپنی قصوں میں بھی آ رہا ہے. قرآن مجید بنیادی پیغام اور ہر نبی کا، ہر رسول کا بنیادی پیغام ہے کہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ لا معبود بحق ان اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. گواہی ہے قرآن مجید کا بنیادی پیغام، لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق ان الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. سب سے پہلے رسول کا پیغام کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. اس میں دو جملے، اللہ تعبدوا ایک ہے، الا اللہ دوسرا ہے. ایک میں نفی ہے، ایک میں اثبات ہے. یہ ہے ارکان لا الہ الا اللہ کے. کتنے رکن ہے؟ دو رکن. لا تعبدوا لا الہ الا اللہ، لا تعبدوا یعنی لا الہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے جو حق معبود ہے. عبادت صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعبدوا الا اللہ. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یقیناً میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں دردناک دن کے عذاب سے. ایک دن آنے والا ہے، اس دن میں دردناک عذاب ہے، تو وہ پورا دن ہی دردناک عذاب والا ہے. اس دن کا نام کیا رکھا گیا؟ دردناک والا دن، دردناک عذاب والا دن. نعوذ باللہ. کون سا دن ہے؟ قیامت کے دن، جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا اور دوسری طرف کون نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا. یہ بنیادی پیغام ہے، نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ. ذرا غور کریں اس جملے کو، جملے پر غور کریں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دے کے بھیجا ہے. بنیادی پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ. مزید تفصیل اگلے قصوں میں بھی آئے گی. اچھا، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. جواب سنیے ذرا، اللہ کے رسول کا کتنی سادہ اور سمپل پیغام ہے، مشکل ہے کمپلیکیٹڈ ہے؟ جملے کتنے ہیں؟ دو جملے ہیں. انی لکم نذیر مبین، کیسے ڈرانا ہے، ڈرانا کس چیز سے ہے، بچنا کیسے ہے، اور کون سی عبارت ہے، جملہ ہے جو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ. کوئی اور پیغام ہے اس میں؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، کوئی اور مشکل کام ہے؟ سب سے بنیادی پیغام کامیابی کے لیے جو سب سے پہلی سیڑھی ہے ایمان کی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کو اگر تم نے سمجھ لیا ہے، ارکان کو سمجھ لیا ہے، اور یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود سچا معبود نہیں ہے، یعنی میرا نماز، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرا روزہ، میری توکل، میرا خوف، میرا ڈر، میری امید، میرے قربانی، نظر و نیاز، اس ساری کی ساری عبادات صرف ایک ذات کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. مشکل پیغام، یعنی میں نے جب بھی نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے لیے، صدقات اللہ تعالیٰ کے لیے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، توکل، خوف، ڈر، امید صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. غیر اللہ کے لیے، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہے، درخت ہے، درندے پرندے کوئی بھی ہو، کسی کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ مشکل ہے. یعنی اس سے آسان پیغام ہو سکتا ہے کوئی؟ سمپل پیغام تھا نا. اب جواب دیکھیں ذرا قوم کے سرداروں کا، بڑوں کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، عزت سے، اثر رسوخ سے، مقام ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے. نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے. جس اللہ محروم کر دینا، وہ سب سے بڑا فقیر و مسکین ہے. وہ اس کے پلے اور کے ہے کیا؟ دیکھیں انجام، دیکھیں ذرا. فقال الملأ، جواب میں جو سردار، جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، بس کہا ان سرداروں نے جنہوں نے نوح علیہ السلام کے قوم میں سے کفر کیا ہے، ما نراك الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں نہیں دیکھتے مگر ہماری طرح ایک بشر، انسان ہی ہو. میں نے کیا کہا؟ اب یہ دیکھیں، سب سے پہلا جو عام کامن، جو ایک ان کا ایک آرگومنٹ تھا جو پیش کرتے ہیں اعتراض، وہ کیا ہے؟ بشر، یعنی ہمارے ساتھ رہنے والے ہو. وہ کون سی نئی بات آ گئی؟ تم بشر، ہمارے جیسے بشر ہی ہو نا، کوئی یہ کون سی نئی بات لے کے آئے ہو؟ تو ہم تو یہی دیکھتے کہ تم ہمارے جیسے بشر ہی ہو. کیا فرشتہ ہونا چاہیے تھا اگر ان کی بات کو مان لیا جائے؟ دیکھیں اعتراض مشرکین کا اکثر، دیکھ قرآن مجید میں آگے بھی آئے گا کیا ہے، کیا بشر ہو. مشرکین نے کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ سیم وہی بات ہے نا. یعنی جواب کس کو؟ اس قوم نے یہی کچھ کیا تھا، اس کا انجام کیا. اے قریش، تم بھی دیکھ لو تم کیا کر رہے ہو، تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. حجت قائم ہو گئی کہ نہیں؟ یہ قصے وہ سن چکے تھے، تمام قصے، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، اور صالح علیہ السلام کے تمام قصے، وہ ابراہیم علیہ السلام، تمام قصے وہ سن چکے تھے، پتہ ہے ان کو، تاریخ کا حصہ ہے. آج ہمارے پاس بھی تاریخ ہے نا، ان کے پاس بھی تاریخ تھی، یہ قصے سن چکے تھے، پتہ تھے حق سچ کسے ہیں. اچھا، تو اگر فرشتہ ہوتا اللہ کا رسول تو نہ ماننا زیادہ چانس تھا یا ماننے کے زیادہ چانس تھا؟ نہ ماننے کو بھی، ایک فرشتہ ہے نہ اسے پتہ ہے ہم کیسے ہیں، ہمیں کیا پسند نہ پسند ہے، ہماری دکھ تکلیف کو اس کو کیا پتہ. تو فرشتہ ہے نہ اسے دکھ نہ تکلیف نہ بھوک نہ پیاس نہ کچھ، وہ ہمیں کیا سمجھانے آئے گا. اعتراض یہاں بھی ہونا چاہیے تھا، یہ ایک بشر جو آپ میں سے ہے، آپ جیسا ہے، وہی کسی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، آپ کے درد کو سمجھتا ہے، آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہے، آپ کی بھوک پیاس کو سمجھتا ہے، اور خیر و شر کو سمجھتا ہے. تو نبی اور رسول فرشتہ ہونا چاہیے، انسان ہونا چاہیے، عقل ہی کا کیا تقاضا ہے؟ سبحان اللہ. تو اسے سب سے پہلے اعتراض ہی ہوا میں اڑ گیا. اگر اس کا جواب آگے دیا ہے، اگر فرشتہ نازل کرتا تو میں عذاب کے لیے نازل، فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ عذاب کے لیے ہوتے ہیں نا، نہیں تمہیں موقع دیا ہے. ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذين هم ارادلون بادی الرأی، ہم تو نہیں دیکھتے تجھے مگر تمہاری پیروی کرنے والے وہ ہیں جو ہمارے میں سے جو نیچ لوگ ہیں، کمی قسم کے لوگ ہیں. ارے یہ وہی کامن چیز ہے کہ نہیں؟ ابھی میں نے بتایا وہی اعتراض جو ہر نبی کے مخالفین، مخالفت کرنے والوں نے کیا ہے. یہ تو عام سے کمی لوگ ہیں نا تمہارے ساتھ چلنے والے. یعنی ہم میں سے کون ہے؟ دیکھو ہم بڑے ہیں، سردار ہیں، ہم میں سے کوئی تمہارے ساتھ ہے؟ یہ بھی اعتراض کیا گیا ہے، جواب آئے گا. اچھا، ارادل ہونا، سب سے زیادہ نیچ قسم کے لوگ تمہارے ساتھ ہیں معاشرے کے، ٹھیک ہے نا. بعد یہ رائے، یعنی جن کو سوچ سمجھ بھی نہیں، آپ نے کہا فوراً مان لیا، یہ بھی اعتراض ہے. یعنی ہم نے کیوں انکار کیا ہے؟ ہم نے آپ کی بات کو سنا ہے، سوچ بچار کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، ہم بڑے عقل والے ہیں، بڑے رسوخ والے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، مال کو استعمال کرنا جانتے ہیں، ہمارے پاس وزڈم ہے، سوچ ہے، حکمت ہے، ہم نے انکار کیا ہے. ان لوگ، وہ جو ہمارے سب سے کمی لوگ ہیں، انہیں تو فوراً اقرار کر لیا ہے اور تمہاری بات کو مانی. بعد یہ رائے، یعنی فوری طور پر بغیر سوچے سمجھے، اسے کہتے ہیں بعد یہ رائے. یہ بھی اعتراض ہے. جس کی فطرت صاف ہو، جس کا دل صاف ہو، جو اس انتظار میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکم ہے میں مان لوں، یہ نیچ ہو سکتا ہے کبھی؟ یا یہ غلطی پر ہے، یا کوئی اعتراض اس پہ اٹھا سکتا ہے؟ نیچ کون ہوتے پتہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں. مال دولت سے کوئی عزت کماتا ہے، یہ مال اور دولت آپ کو جنت میں داخل کرے گا، آپ کو عزت دے گا آخرت میں، سب سے ذلیل اور رسوا یہی لوگ ہوں گے جو جہنم رسید ہو گئے اعوذ باللہ. دیکھ ان کے یہ آرگومنٹ، ان کے یہ اعتراض کہ ارادل ہیں، سب سے نیچ قسم کے لوگ ہیں، نہیں سب سے اچھے لوگ ہیں. پھر بعد یہ رائے فوری طور پہ اقرار کرنا, فطرت ان کی اچھی ہے نا, اللہ تعالیٰ فطرت کو کیا پیدا کیا ہے, صاف ایمان پہ, ان کی فطرت ٹھیک تھی ان کی, اس سے جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا فوری طور پہ وہ دل کے اچھے تھے, فطرت ان کی صاف تھی, شرک بدعات کو برا سمجھتے تھے, اسے فوری طور پہ قبول کیا. لیکن جو ڈوبے ہوئے تھے شرک بدعات اور خرافات میں, ان کے لیے چیلنج تھا, مشکل تھا. پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے حق کو دیکھا, بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کی, جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. اچھا اگلا اعتراض, وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين, اور ہم نہیں دیکھتے تمہارا ہمارے اوپر کوئی فضیلت, بل ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. کتنی اس میں اعتراضات ہیں, بشر نمبر ایک, سب سے کمی قسم کے لوگ جو ہیں نیچ لوگ, انہوں نے اتباع کی ہے نمبر دو, نمبر تین بعد یہ رائے فوری طور پر قبول کیا ہے, نمبر چار تمہارے ہم پر کوئی فضیلت نہیں, نمبر پانچ جھوٹ. اچھا فضیلت کیا ہوتی ہے, مال کی فضیلت ہے, دولت کی فضیلت ہے, اولاد کی فضیلت ہے, اثر رسوخ کی فضیلت ہے, یہ فضیلت ہوتی ہے. یہ تو اللہ دشمن کو بھی دے دیتا ہے, یہ کون سی فضیلت ہے؟ یعنی تمہارا جو مال جو تم نے کمایا ہے کس نے تمہیں دیا, تمہیں توفیق کس نے دی ہے, تمہیں صحت عافیت کس نے دی ہے, تمہیں عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دیا نا, تو تمہیں اصل توفیق مال کو کمانے کے لیے بھی اللہ نے تمہیں دی ہے. تمہیں پیدا کس نے کیا, عدم سے تو وجود میں کس نے تمہیں لایا ہے, کون لے کے آیا تمہیں, کیسے آئے ہو؟ تو فضل اس کا ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے اور جو وحی کی متبعین ہوتے ہیں, یہ اصل فضل ہوتا ہے. تمہیں اللہ آزمائے تمہیں دولت دے کے, تمہیں اثر رسوخ دے کے, تم تو آزمائش میں ہو. تم کہاں سے سمجھ بیٹھے کہ ہماری فضیلت ہے ان لوگوں پر جن کو تم کمی سمجھتے ہو یا نیچ سمجھتے ہو؟ لیکن دیکھے جہل مرکب, دیکھے اپنے آپ کو دیکھا اور اپنی طاقت کو دیکھا, اپنے اثر رسوخ کو دیکھا, مقام کو دیکھا معاشرے میں, ارے یہ تو نیچ قسم کے لوگ ہیں, یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں, یہ لوگ کیا بگاڑنا ہے آپ کا, تم نے ان کے حق میں کوئی گناہ کیا ہے یا تو اپنے خالق کے حق میں گناہ کیا ہے, کس کی مخالفت کر رہے ہو, تم کس کے دشمن ہو, کبھی سوچا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا بل ظنکم کاذبین, یہ جواب تھا نوح علیہ السلام نے پیغام دیا, مختصر سا جواب میں پانچ اعتراضات, ایک نہیں, یعنی میں ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, نہیں مانتے تمہاری بات. اب جواب ذرا خوبصورت جواب سنیں ذرا آپ, کمال ہے والله. قال یا قومی ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ان نلزمكموها وانتم لها كارهون. اب جواب کا جواب سنیں ذرا. قال نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قوم, اے میری قوم, دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے, یار تم میری یہ قوم ہے, تم کون ہو؟ دیکھیں انبیاء ہمیشہ رحم دل ہوتے ہیں, ان کو انجام کا پتہ ہوتا ہے, اگر اب فرمانی پہ کفر پہ مریں گے تو بہت برا انجام ہونے والا ہے, اس لیے ہمیشہ نرمی کے الفاظ, پیار سے ان کے الفاظ دیکھیں کیسے ہیں, سخت کیسے, کس طریقے سے. اور یا قوم, اے میری قوم, یا تم میرے ہی ہو, تم دور کے نہیں ہو, میری قوم کے ہو, ذرا سنو سمجھو بات کو. یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, دیکھو تو اگر واضح دلیل پر ہوں میں, اگر میں واضح دلیل پر ہوں, بینۃ من ربی, یا پھر رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں, یعنی جو وحی نازل ہوئی ہے, وآتانی رحمۃ منہ, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مجھے خاص رحمت سے نوازا ہے, وحی کی نعمت سے. بینا جو میں نے بات کی ہے, وحی جو میں تمہارے سامنے رکھی ہے, واضح کھول کے بیان کیا ہے, بنیادی پیغام ہے, اسے قبول کرو, توحید عبادت کا. اور یہ کہاں سے پیغام آیا؟ اللہ کی رحمت خاص, وحی نازل ہوئی ہے, میری طرف سے نہیں ہے کچھ. سچ کہ تو میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں, میں کہاں, میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں نا, آگے اس کی وضاحت آئے گی, میں بشر ہی ہوں, اللہ نے خاص رحمت سے نوازا ہے, وحی نازل کی ہے, اور وحی کا پیغام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں واضح طریقے سے, جو بینہ ہے رب کی طرف سے بھائی. اچھا رب بھی کیوں ہے؟ کیونکہ تمہارا بھی رب ہے, تم مانتے ہو, وہ میرا بھی رب ہے. کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے پہلے شرک شروع ہوا, جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے سورۃ نوح کی آیت 23 کی تفسیر میں, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پانچ نیک و صالح بزرگ تھے, ود سواع یغوث عوق نصر, یہ نام جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے نیک و صالح بزرگ تھے. جب یہ مر گئے اور علم جاتا رہا, لوگوں نے ان کی عبادت کی ہے, بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی؟ اولیاء اور صالحین کی محبت میں غلو حد سے تجاوز کرنے سے ہوئی. تو رب کو تو مانتے تھے نا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے انہی بزرگوں کو واسطہ بناتے تھے. پھر جب وفات پا کے مر گئے بزرگ، پھر ان کی قبروں میں جا کے پتھر نصب کر دیا کہ ان کی یاد میں اللہ کو پکارے. اور پھر جب علم جاتا گیا کافی عرصے کے بعد اگلی جنریشن آئی تو یہ بت جو تھے ان کو اپنی عبادت گاہوں میں لے کے گئے اور پھر ان کو پوجا گیا. جو اگلی نسلیں آئیں انہیں دیکھا یہ تو عبادت گاہ میں بت رکھے، انہیں کی عبادت کو شیطان وسوسہ کیا، یہ تمہارے معبود ہیں. تو شرک یہاں سے شروع، اس سے پہلے شرک تھا نہیں. یعنی شرک سب سے پہلے کب آیا وجود میں؟ نوح علیہ السلام کے قوم میں، یہ قوم تھی. اب اس قوم کے دیکھیں اعتراضات، دیکھیں سب سے پہلے قوم نے کیا اعتراض کیے، اور سب سے آخری قوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اس نے، ان لوگوں نے کیا اعتراض کیے، اور دور حاضر میں کیا اعتراض ہوتے ہیں. سبحان اللہ. وآتانی رحمۃ من عندی فعمیت علیکم، وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی، تمہیں اندھا کر دیا گیا، یا تم دیکھتے نہیں ہو، حق کو دیکھنے نہیں چاہتے ہو، تمہیں حق نظر نہیں آتی. فعمیت علیکم انلزمکموہا، کہ ہم تمہیں زور زبردستی سے منوائیں، الزام سے، الزام کے زور زبردستی سے منوانا کسی کو، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، جب کہ تم ناپسند کرتے ہو، نہیں چاہتے ہو، کیا ہم تمہیں زور زبردستی سے تمہیں سمجھائیں؟ نہیں، زور زبردستی انبیاء کا کام نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ مذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. نبی کا کام ہے پیغام کو پہنچانا بہترین انداز سے، کھول کھول کے دلائل کی روشنی میں حق کو بیان کرنا. زور زبردستی نبی کا، رسول کا کام نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، پہلی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ ماننا نہیں چاہتے، تم نے آنکھیں بند کی حق کے سامنے. فعمیت علیکم، تمہیں نظر نہیں آتی کیونکہ تم سمجھنا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ حق تمہیں کیسے سمجھائے؟ یعنی حق کو کیسے سمجھو گے جب تم حق کو دیکھ نہیں پا رہے، کوئی آنکھیں بند ہے. کوئی شخص اس وقت بیٹھ کے آنکھیں بند کرے اور کہے رات ہے، یا آنکھیں کھولو کہتا نہیں رات ہے، میں نہیں مانتا، اس کا کیا علاج ہے بتائے؟ کوئی زور زبردستی آنکھیں کھول کے دکھائے؟ نہیں. زور زبردستی انبیاء کا کام نہیں ہے، پیغام پہنچانا ہے. پیغام پہنچا دے، بہترین طریقے سے پہنچا دیے. اچھا، وانتم لہا کارہون، جب کہ تم ناپسند کرتے ہو، چاہتے نہیں ہو. اب کسی کو کسی سے کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے، تو دل کا معاملہ ہے، آنکھیں بند، دل میں کراہت ہے، کہاں سے توفیق ہوگی اللہ تعالیٰ کی؟ کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ان لوگوں کو؟ دیکھیں اللہ نے جسے گمراہ کیا ہے اس پر حجت قائم کر کے گمراہ کیا ہے، ایسے گمراہ اللہ نے نہیں کیا ان لوگوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سابق علم ہے، ازل علم ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت یافتہ ہونا ہی نہیں ہے. حق کے سامنے آنکھیں بند ہیں، دل میں کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے، تو کہاں توفیق ہوگی؟ سبحان اللہ. اگلا جملہ دیکھیں، ویا قومی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا جملہ فرماتے ہیں، ویا قوم، اے میرے قوم، لا اسألکم علیہ مالا ان اجر الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون. ویا قوم، اے میری قوم، پھر سے جملہ دیکھیں، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے مال نہیں مانگتا. ان اجر الا علی اللہ، تو پھر یہ محنت کیوں ہے؟ میرا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اجر سے امید ہے. تم سے میرا کوئی مطالبہ نہیں، تم سے میں کچھ نہیں چاہتا ہوں. یا میری جتنی بھی دعوت ہے یا محنت ہے، کتنی محنت ہے پتہ ہے؟ ایک سال، دو سال، دس سال، پچاس سال، 950 سال مسلسل پیغام ایک ہی تھا، اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ مانتے اگر تو پھر نماز بھی تھی اور چیزیں بھی تھیں، اسی پر اٹکے ہوئے قوم 950 سال ایک پیغام کو قبول نہیں کیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. عجب ہے کہ نہیں؟ ویا قوم، اچھا وہ حیران تھے نا، اتنی محنت جو ہے کچھ مانگے تو نہیں ہم سے، اس لیے پہلے وضاحت کر دی ہے. ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا، فکر نہ کرو میں تم سے مال نہیں چاہتا. کوئی لگتا ہے نا کتنی محنت مشقت دعوت میں، اور پرواہ نہیں، دشمنی ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے، دشمنی مول لی ہے، تب بھی پہاڑوں کی طرح راسخ القدم ہے، کچھ مانگ نہ لے ہم سے، اسے پہلے سے وضاحت ہے. فکر نہ کریں، میں تم سے مال کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا. تو پھر کیا چاہتے ہو؟ ان اجری، ان اجر الا علی اللہ، ہمیشہ اہل حق کی دعوت میں وہ اجر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کسی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. یہ پہچان ہوتی ہے اہل حق کی، ہمیشہ جو دعوت تبلیغ منسلک ہیں، ہمیشہ اپنا نصب العین کیا رکھیں؟ اخلاص اللہ تعالیٰ. اگر دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، وہ دنیا کا ہے، اجر ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اخلاص دعوت میں بنیادی پیغام ہے. ان اجر الا علی اللہ، لوگوں کی طرف مت دیکھیں، کتنی لوگ آتے ہیں، کتنی مانتے ہیں، کتنی سنتے ہیں، فلاں نے اتنی لوگوں کو مسلمان کیا، لاکھوں کو، فلاں نے کتنے، تم نے کتنے کیے؟ میرے بس کی بات ہے میں کتنے کروں نہ کروں. ہمارے ذمہ پیغام کو ڈلیور کرنا ہے وہ کر دے بہترین طریقے سے، باقی کسی کو ہدایت دے دینا دینا ہمارے بس کی بات ہے کیا بھائی؟ سبحان اللہ. ان اجری الا علی اللہ، ٹھیک ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں دور کرنے والا ان کو جو لوگ ایمان لے کے آئے. ایک اور مطالبہ بھی تھا اعتراض میں، ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھے جب یہ کمی لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے، یہ سب سے نیچ قسم کے لوگ ہیں ان کے نزدیک جو بڑے لوگ ہیں، تو ہم اس مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تاکہ آپ کے بات سنیں کیسے ہم؟ اسے جب تک آپ ان کو نہیں ادھر سے ہٹاتے، دور کرتے، نہیں نکالتے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر ان کو نکالو پھر ہم بیٹھیں گے، ایک حربہ ہے. پھر وہی اعتراض، ایک نیا اعتراض. کتنی اعتراض ہو گئے؟ یہ چھٹا اعتراض ہے. جواب کیا ہے اس کا؟ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان کو تو نہیں نکالنے والا، یہ تم سمجھو نہ سمجھو، بیٹھو نہ بیٹھو، وہ تمہاری مرضی ہے. حق کو نہیں قبول کرنا چاہتے، آ کے تمہاری بند ہے، دل میں کراہت ہے، میں تمہیں کیا سمجھا سکتا ہوں؟ اور یہ جو بیچارے اہل حق ہیں ان کو میں نکال دوں؟ سنے کیوں؟ انہم ملاقو ربہم، کیونکہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. سب کی ملاقات رب سے ہونی، حساب رب نے، سب نے رب کا حساب دینا ہے، میں نے بھی، تم لوگوں نے بھی، اور ان لوگوں نے بھی جو جن کے ساتھ جن کو تم یہ فقیر مسکین اور کمی سمجھتے ہو، انہیں بھی رب کو حساب دینا ہے. انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم جو جہالت میں پڑے ہو، جاہل قوم ہو تم، یعنی تمہیں علم نہیں ہے. کاش تم سمجھ لیتے اور تمہیں علم ہوتا تو کبھی ایسی بات نہ کرتے. اللہ تعالیٰ کا دین سب کے لیے برابر ہے، اللہ کا پیغام سب کے لیے برابر ہے، اس میں بڑا چھوٹا نہیں ہے، بڑے سردار کمی نہیں، اس میں یہ نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ کا پیغام سب کے لیے برابر ہے. اس لیے مشکل عرب کیا کہتے تھے؟ بلال حبشی آپ کے ساتھ کھڑو کے نماز پڑھتا ہے، ہم اس صف میں کیسے کھڑے ہو؟ ہم تو نہیں پڑھتے نماز، ہم کیسے دعوت قبول کریں جب یہ کمی قسم کے لوگ جو کل ہمارے غلام تھے آج یہ اگلی صف پہ کھڑے ہوں گے ہمارے سامنے، یہ ہمارے برابر کھڑے ہوں گے؟ وہ اعتراض ہے کہ نہیں؟ اگلا جملہ دیکھیں، ویا قومی، ارے پھر سبحان اللہ، ویا قومی من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون، اے میری قوم مجھے کون بچائے گا اللہ تعالیٰ سے اگر میں ان کو دور کر دوں، نکال دوں، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ یہ رب کے پیارے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، تمہیں نظر آتے ہیں غریب غربا، تمہیں نظر آتے ہیں کمی قسم کے لوگ، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے لوگ ہیں یہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ کے اولیاء ہیں، ان کو میں نکال دوں، اللہ سے مجھے کون بچائے گا ان کو میں بھی نکال دوں؟ کمال دیکھا ہے آپ نے، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے، الذین آمنوا کانوا یتقون، ہر مومن متقی پرہیزگار کے لیے بڑی خوشخبری ہے یہ. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں، ان کی شکل نہ دیکھیں، صورت نہ دیکھیں، مال نہ دیکھیں، دولت نہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں اس کے پاس دنیا میں کچھ ہے کچھ یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے بھوکا پیاسا ہو، ہو سکتا ہے اس کے بدن پہ ایک کپڑا ہو، وہ دنیا میں اسے کچھ بھی نہیں، اللہ کی آزمائش ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا ہے، اللہ کا بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، کتنی بڑا کمال ہے. میں لوگوں کا اگر نکال دوں تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی سب سے پہلے رسول فرماتے ہیں، ویا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون، تھوڑا سا عقل تو لو، تھوڑا غور فکر تو کرو، تم کہہ کیا رہے ہو؟ اگر نکالنے کا کسی کو حق ہے تو کس کو نکالنا چاہیے؟ تم جیسوں کو. غور فکر تمہیں نہیں کرتے کیا؟ تمہیں سوچ نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی یہ الفاظ نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کے پاس کوئی وجہ سبب نہ ہو کہ دیکھیں نبی نے کیسے سختی سے ہمیں دھتکارا ہے. نہیں، پھر بھی ایک انداز ہے تاکہ لوگ حق کو قبول کریں. سورۃ نوح میں جو پیغام ہے آپ حیران ہو جائیں گے، ہر طریقہ ہر حربہ استعمال کیا ہے. نوح علیہ السلام جب جاتے تھے نا، یہ کہنے کے اب توبہ کر رہو، استغفار کرو اور بتوں کی عبادت سے توبہ کرو، کیا کرتے تھے؟ منہ موڑ لیتے تھے، اس طرف آ جاتے تھے، پھر موڑ لیتے تھے، پھر کپڑا منہ پہ ڈال دیتے تھے، یہ توب اٹھا کے منہ پہ، یعنی کوئی راستہ ہر بنی چھوڑا اللہ کے پیارے نبی کی مخالفت کا اور دشمنی کا. سبحان اللہ. اچھا اگلا جملہ دیکھیں، ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ولا أقول لكم أرمات مية نهي كهتا يكون فرماري الله تعالى كبير الرسول نوح عليه الصلاة والسلام أبني قوم سي ولا أقول لكم عندي خزائن الله میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے یعنی یہ کبھی نہ سوچنا اگر تم دعوت قبول کرو تو میں اللہ کے خزانوں میں سے کوئی مال دولت دوں گا نہ تو تم سے مجھے مال کی کوئی ضرورت ہے نہ تم سے میں مال کا مطالبہ کرتا ہوں ان میں تمہیں کوئی مال کے دعوت دے دوں کہ اگر میرے بات سنو تو میں تمہیں خزانہ دوں گا کوئی مال دوں گا یا کسی اور کو دوں گا نہیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں وہ خزانے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے ولا اقول لكم عندي خزائن الله ٹھیک ہے ولا اعلم الغيب اور میں غیب بھی نہیں جانتا ہوں اللہ کے رسول غیب مطلق نہیں جانتے غیب میں سے کیا جانتے ہیں جو اللہ وحی کے ذریعے نازل فرمایا بس اس کے علاوہ نہیں جانتے ولا اعلم الغيب غور کر ذرا لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ فلان بزرگ فلان پیر سب کچھ جانتا ہے یعنی جیسے کہ رائی کے دانے کو ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے نا آپ اس دیکھتے کتنی دانے کتنی پڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں وہ غیب کو ایسے ہی جانتے ہیں پورے کائنات پر نظر ہے پورے کائنات کو کے بارے میں جانتے ہیں ان اللہ ان راجعون اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے العزم سب سے پہلے عظیم رسول نوح علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ولا اعلم الغیب میں غیب نہیں جانتا ہوں ولا اقول انی ملک وہ یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں کہوں نہیں میں فرشتہ نہیں ہوں تمہاری بات درست ہے میں بشر ہوں تمہاری طرح لیکن تم سے افضل اس لیے ہوں مجھ وحی نازل ہوتی ہے ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا وہ میں یہ بھی نہیں کہتا جن کو تم لوگ حقارک نظر سے دیکھتے ہو جن کو تم کبھی کہتے ہو نا اور حقیر سمجھتے ہو اور حقارک نظر سے دیکھتے ہو میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا یا خیر سے نہیں نوازے گا میں غیب تو نہیں جانتا نا یہ تو میں نہیں کہتا اللہ اعلم بما فی انفسہم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کے اللہ بہتر جاؤں کہ ان کے نفس کے اندر کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے بھائی ان کی بات کیوں تم کیوں کرتے ہو تمہیں اپنی فکر ہونی چاہیے تم یہ کہتے کہ ان کو چھوڑ دو ان کو نکال دو یہ کر دو وہ کر دو بھائی ان کا رب ہے حساب لینے والا انہیں اللہ کے پیغام کو قبول کیا ہے ان کے نفس کے اندر کیا ہے وہ سچے مسلمان ہیں جھوٹے مسلمان ہیں نفاق سے کام لیا ہے میں غیب تو نہیں جانتا ہوں نا غیب تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے انہیں تو حق قبول کیا تم بھی قبول کر لو تمہیں کیا مسئلہ ہے بس سمجھ آئیے نا اس لیے غیب کا ذکر کیوں آیا بیچ میں اصل بات یہ ہے کہ ان کو نکال دو ان کو میں نکالوں میرا کیا انجام ہوگا بھی مجھے اللہ کے پکڑ سے کون بچائے گا اور پھر اگر یہ بھی اعتراض تھا کہ تمہیں کیا پتہ انہوں نے آپ کی بات کو مان لیا ہو سکتا ہے یہ چھپا جھوٹ بول رہے ہو تو رب ہے نا میں تو غیب نہیں جانتا رب تو غیب جانتا ہے نا وہ حساب رب کو ہی دینا ہے نا تو میرا کام ہی نہیں ہے کہ میں دلوں کے حال کو جا کے کھول کے دیکھوں کہ کس کے دل میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے ان کے نفس میں کیا ہے ان اذا لمن الظالمین اگر ایسا کہوں تو یقینا میں ظالموں میں سے ہوں میں کسی پہ کوئی بات نہیں کر سکتا کسی کے تعلق سے نہ ان کو میں نکال سکتا ہوں نہ دور کر سکتا ہوں اہل حق اہل ایمان ہیں انہوں نے اللہ کے پیغام کو منعن سے تسلیم کیا ہے اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کیا ہے تمہاری طرح تکبر سے کام نہیں کیا مخالفت نہیں کی دشمنی نہیں مول اور حق کے راستے پر ہے تو اگر میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کروں تو یقینا میں ظالموں میں سے ہوں گا میں اور میں یہ کبھی کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور معصوم ہیں عند الخطا عند الظلم اب قوم کا جواب دیکھیں ذرا کمال ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قالو یا نوح یا قومی دیکھیں کتنا لفظ دیکھے یا قومی وہ جواب میں کہا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين قالوا یا نوح انہوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا تم نے ہم سے جھگڑا کیا فاكثرت جدالنا اور بہت کثر سے جھگڑا کیا باتیں کتنی تھیں اب گنے 10 جملے سے زیادہ نہیں ہے یہ بہت بڑا جدال تھا ان کے لیے ان کے اعتراضات کتنے ان کی بدتمیزی کیسی ان کی مخالفت کتنی سخت وہ ایک طرف وہ نظر نہیں آتی لیکن انبیاء نے سمجھانے کے لیے اور اللہ کے پکڑ سے بچانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے، دردناک عذاب سے بچانے کے لیے خبردار کیا ہے. چند اہم جملے تھے جن کی جو ان کے لیے کامیابی کے ذریعہ تھا. کیا کہتے ہیں؟ جادلت نا قد جادلت، یقینا تم نے ہم سے جھگڑا کیا، جدال کیا. فاکثر تھے جدالنا، بہت کثرت سے جدال کیا، یعنی ہم تمہیں تھکا دیا ہے، بہت زیادہ جدال کر دیا. فاتنا بما تعدنا، بس لے کیا جو تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، یعنی اللہ کے عذاب کی بات کرتے ہو، چلو دکھاؤ لے کے آؤ عذاب. نعوذ باللہ، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے سچوں میں سے ہو، جو اگر تم وہ سچے ہو باقی، تو چلو لے کے اللہ کا عذاب. نعوذ باللہ. اب بات کہاں پہ آئی؟ چیلنج کی بات آ گئی. اب انہوں نے اپنا راستہ جو ہے آہستہ سے دیکھے کیسے بند کرتے گئے. میں نے کہا شیطان کتنا بڑا دشمن ہے، کیسے حق سے دور کر رہا ہے اور کیسے بہکا رہا ہے. نعوذ باللہ. اب اللہ تعالیٰ عذاب لے کے آؤ، نعوذ باللہ. کیونکہ کیا بات ہے، دردناک کہ عذاب سے تمہیں بچانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. ایک عذاب دنیا کا ہوگا نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، پھر آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ہے، تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. نذیر و مبین جو میں نے بات کی ہے. اب جواب، بڑا پیارا جواب دیکھیں ذرا، یعنی دیکھیں صبر تحمل، دیکھیں اللہ کے پیارے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام. قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. نوح علیہ السلام نے فرمایا انما یاتیکم به اللہ ان شاء، اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب لے کے آئے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عارض نہیں کر سکتے، اس عذاب کو روک کوئی نہیں سکے گا. پھر بتا دوں میں آپ کو، جس عذاب کو تم مطالبہ کر رہے ہو نا، اللہ کے عذاب اب نازل ہو اور لے کے آؤ، میرے بس میں کیا ہے؟ عذاب میرے ہاتھ میں تھوڑی میں لے کے آؤں. عذاب بھی اس رب کی طرف سے آنے والا ہے جس کا پیغام میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، جس پیغام کو تم لوگوں نے جھٹلایا ہے. اس لیے عذاب بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو نازل کرے گا اور تم اسے روک نہ پاؤ گے. وان تم لہو وان تم بمعجزین، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ اس عذاب کو روک سکتے ہو. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. اگلا پیغام اس سے خوبصورت. ولا ينفعكم نصحي، اور میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی. کیا نہ فائدہ گی تمہیں، جب تم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، اب عذاب کی ڈیمانڈ بھی کر لی ہے، چیلنج بھی کر، جب عذاب کے منتظر ہو تم، نعوذ باللہ، اب نصیحت تمہارے کام نہیں. اگرچہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ بھی کروں، کیونکہ تم لوگ اب دروازے اپنے اوپر، خیر کے دروازے بند کر چکے ہو، اب کوئی راستہ تمہارے پاس چھوڑا نہیں ہے خیر کے پہنچانے کا، اب نصیحت تمہارے کام نہیں آئے گی. اور میں تمہیں نصیحت نہیں پہنچا سکتا، نہیں کر سکتا. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، جب اللہ تعالیٰ تمہیں بہکانا چاہے. اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں بہکائے گا؟ کیونکہ تم لوگوں نے حق کو دیکھ کر، حق کو سن کر جان بوجھ کے مخالفت کی اور چھوڑا ہے. دیکھو کوئی اور زبان میں پیغام لے کے آئے ہیں، یا قومی اپنی قوم ہے، بار بار یا قومی کا لفظ کیوں ہے، یا نوح کیوں ہے؟ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں ہماری قوم میں سے، ہماری زبان بولنے والا ہے، کوئی نئی چیز نہیں لے کے آیا. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ راست سے بہکایا، ہٹایا، کیونکہ وہ اس چیز کے مستحق تھے. کیونکہ کتنی بڑا جھگڑا کیا، بات کہاں تک پہنچی ہے، اب تم جب خیر کے راستے دروازے بند کر دیے اپنے لیے، تو اب سوائے بہکانے کے اور سوائے گمراہے کچھ اور چیز باقی نہیں رہی. ہو ربک، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی مرضی ہے، عذاب بھی اس نے دینا ہے، پیغام بھی اس نے بھیجا تمہاری رہنمائی، بہتری، ہدایت کے لیے. نہیں مانا، عذاب کا ڈیمانڈ بھی تم لوگوں نے کیا ہے، وہ بھی اسی کی طرف سے آئے گا. تمہیں دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا. وہ الیہ ترجعون، واسطے بھی اسی کی طرف ہے، حساب بھی وہی لے گا. تم مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہو؟ یہ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ جواب اپنے پیارے نبی نوح علیہ السلام کی زبانی سنایا ہے. وہ الیہ ترجعون. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. کمال ہے. اب اس کے دو معنی ہیں، ایک تو سیاق و سبق نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اور دوسرا جملہ معترضہ ہے بیچ میں، کیونکہ مشرکین عرب قرآن کو جھٹلانے والے ہیں یہ قصہ وہ سمجھتے تھے, تو قرآن کے ذکر بیچ میں آ گیا. کیونکہ پہلے لوگوں نے کہا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے قرآن لے کے آئے ہیں, اب اس کا جواب یہاں پر بیچ میں آ گیا. ام یقولون افتراہ, کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنایا ہے, یا نوح علیہ السلام کی قوم, یہ بھی معنی ہے اس میں, دونوں معنی صحیح ہے. یا نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہتے ہیں جو باتیں آپ فرما نوح علیہ السلام کی زبانی وہ سن رہے ہیں یہ تمہاری بنائی ہوئی بات ہے, اللہ نے تو پیغام نازل نہیں کیا, ہم تو مانتے نہیں ہیں. ام یقولون افتراہ, تو قرآن کا تعلق بھی اس میں ہے, بالکل درست ہے. نوح علیہ السلام کا پیغام جو ہے وہ بھی اس میں درست ہے, دونوں معنی صحیح ہیں. ام یقولون افتراہ, کیونکہ دونوں قوموں نے ایک ہی اعتراض کیا ہے, دونوں کا اعتراض کا جواب ایک ساتھ ایک آیت میں آ گیا ہے. ام یقولون افتراہ, قل, کہہ دے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, محمد علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین عرب کے لیے اپنے زمانے کے, اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے, قل ان افتریتہ فعلی اجرامی, اگر میں اپنی طرف سے لے کے آیا ہوں اور جھوٹ باندھا ہے تو اس کا جرم میرے اوپر ہے, اس کا گناہ میرے اوپر ہے, یعنی اس کا حساب, اس کی جزا سزا جو بھی ہے وہ میں نے اپنے رب کو دینی ہے نا, تمہارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وانا بری امی میں تجرمون, اور میں تمہارے جرم سے, تمہارے گناہ سے میں بری ہوں, تم میرے گناہ سے بری ہو, میں تمہارے گناہ سے بری ہوں. تو اصل میں ہر انسان نے اپنا حساب خود دینا ہے, اگر میں اپنی طرف سے بات کرنے والا ہوں تو گناہ ہے کہ نہیں, گناہ ہے, جھوٹ ہے نا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ جھوٹ ہے تو میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں, تم اپنے کیے کے ذمہ دار ہو, تم میرے گناہ نہیں اٹھا سکتے, میں تمہارے گناہ نہیں اٹھا سکتا, تو تم دیکھ رہے تم کس وقت کہاں پہ کھڑے ہو, یعنی رب کی بات کو کون ماننے والا ہے کون نہ ماننے والا ہے, اصل بات یہ ہے. پھر ایک موقع دیا سمجھنے کا, سبحان اللہ. مشکل عرب کو بھی اس کا جواب مل گیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بول رہے, کیونکہ نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ سن چکے تھے اور مکمل بہترین طریقے سے بیان ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو باہر سفر کیا جزیرہ عرب سے, اور نہ یہود و نصارہ کتابیں پڑھی ہیں, نہ پڑھے لکھے ہیں, امی ہیں, تو کسی اور کے علم تو نہیں لے کے آ سکتے نا. تو یہ قصہ اس تفصیل کے ساتھ, خوبصورت انداز بیان کے ساتھ کہاں سے آیا ہے؟ تو افتراء جھوٹ تو نہیں ہے, اپنی طرف سے تو ہو نہیں سکتا نا, اپنی طرف سے ہوتا تو میرا جرم, میرا گناہ میرے سر پہ اور تمہارا تمہارے سر پہ ہے. اب واضح ہو گیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا, سچ بولا ہے, اب تمہارے پاس تمہارا جرم باقی ہے, میرا جرم تو نہیں ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب میرا جرم تو نہیں ہے نا, میں نے سچ کہا ہے. اب تمہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہارا جرم نہ ماننے کا, حق قبول نہ کرنے کا, وہ باقی تمہارے سر پہ ہے, اب تم اس کے جواب دے ہو. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح, مزید وضاحت ہے, افتراء کی بات ہے نا, جھوٹ باندھنے کی. اب واضح لفظ کی چیز کا ہے, وحی کا. وأوحي, اور وحی کیا گیا, یعنی وحی کسی نے کرنا ہے کسی کی طرف. اوحی, کس نے وحی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کس کی طرف؟ نوح علیہ السلام کی طرف. کیا وحی ہے؟ انہو, بے شک, لن یؤمن من قومک, تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. لن کا لفظ جو ہے یہ نفی ہے مستقبل کے لیے, اب اس کے بعد تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لانے والا. جو ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں, بس بات ختم ہو گئی ہے. اب مزید ایک بندہ بھی ایمان نہیں لائے گا. الا من قد آمن, مگر وہ جو ایمان لا چکے ہیں. فلا تبتئس, بس آپ غمگین نہ ہو, اب غم زدہ نہ ہو. بما کانوا یفعلون, جو وہ کرتے تھے, جو وہ کرتے ہیں کرنے دیں. اعتراض ہے, نافرمانی ہے, ظلم ہے, ستم ہے, گالی گلوچ ہے, تکلیفیں پہنچاتے ہیں, چھوڑ دیں. اب غم زدہ نہ ہو, اب غمگین نہ ہو, اب پریشان نہ ہو. تسلی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے نبی اور انبیاء کے متبعین کے لیے, نوح علیہ السلام کے لیے خوشخبری ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. وصنع الفلک بأعیننا ووحینا, اور اے پیارے نبی نوح علیہ السلام کو اللہ حکم, وصنع اور بناؤ, صنع بنانا جو ہے, وص الفلك کشتی شپ جو ہے کشتی بناو بیعیوننا ووحینا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ہمارے حکم کے مطابق یعنی کشتی کیسے بنانی ہے. نوح علیہ السلام کبھی کشتی بنائی کبھی نہیں. دیکھیں کشتی بنانا کارپینٹر کا کام ہے نا, اس کو پتہ ہے لکڑی کون سی ہونی چاہیے, کیسی ہونی, کیسے کاٹنا ہے, کیسے شپ بنانی ہے. اب جہاں پر پانی بالکل ہو نا, سمندر تو ہے نہیں, اب کشتی بنانے کا حکم آ گیا کہ کشتی بنانی ہے اور بڑی کشتی, چھوٹی کشتی نہیں بنانی, بوٹ نہیں, بڑی کشتی ہے, شپ لکڑی سے بنانی ہے اور میخوں سے. الواح ودسر سورۃ قمر میں آیا ہے, تفصیل مزید آئی ہے کیسے بنانی ہے. بیعین بمر آمین یعنی ہمارے سامنے ہم حفاظت کریں گے بنانے کی, کوئی تمہیں روک نہیں سکے گا, اور ہمارے حکم کے مطابق بنانی ہے, کبھی ڈوبے گی نہیں. دونوں دیکھیں خوشخبری دو لفظوں میں, یا عرینا ہماری آنکھوں کے سامنے. اس میں سنو جماعت نے عقیدہ لے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, یا ہمارے سامنے یعنی ہم محافظ ہیں تمہارے, جب کشتی بناؤ گے کوئی تمہیں روک نہیں سکے گا. نمبر دو, کشتی ایسے بنے گی ہمارے حکم کے مطابق, کبھی ڈوبے گی نہیں کیونکہ الگ حکم کے مطابق بنی ہے. وحینا خاص وحی, خاص انسٹرکشن, خاص طریقہ تھا کشتی بنانے کا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور مجھے کبھی ظالموں کے حق میں بات نہ کرنا, یعنی بچانے کے لیے کبھی ظالم کے حق میں جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے تعلق سے کبھی بچنے کی بات نہ کرنا, کوئی ان کو بچانا ہے. کیوں؟ انہم مغرقون, بے شک وہ ڈوبنے غرق ہونے والے, کیونکہ ایمان کوئی لائے گا نہیں تو باقی کون بچے؟ کافر. کافر اب کیا ہوں گے؟ غرق ہوں گے. اے میرے پیارے نبی, غرق ہونے والے کے تعلق سے کبھی مجھے مت کہنا. کتنا وقت ہو گیا ٹائم؟
51 منٹس ہو گئے.
10 منٹ ہو جائے گا پورا؟ کتنا باقی ہے؟ نہیں ہوگا. اچھا اتنا یہیں پہ رکتے ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ. جب کشتی نوح علیہ السلام بنانا شروع کی ہے تو قوم نے کیا ریئیکشن کیا ہے, کیسے ریئیکٹ کیا ہے, ان کا کیا طریقہ تھا, کیسے مذاق انہوں نے اڑایا, کیا انجام ہوا, یہ کشتی کیسے بنی, کیسے اللہ تعالی نے نجات دی, کون کون اس میں سوار تھے, اور پھر کیسے آسمان اور زمین سے پانی کھل گیا, پوری دنیا کیسے غرق ہوئی, یہ کشتی اور کشتی والے کیسے بچے, کہاں پر بچے, کیسے پھر یہ قوم باہر آئی, کیسے اتری, اور کس طریقے سے بعد میں ایک نئی زندگی دنیا میں شروع ہوئی, اور کیسے لوگ بعد میں آئے, اگلے درس میں انشاءاللہ وضاحت کریں گے مزید. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.